ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے ہماری ہدایت کے لیے یہ قرآن مجید بھیجا ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. بنی اسرائیل یہ بڑی ایک اونچی قوم تھی، اس اعتبار سے کہ یہ نبیوں کی اولاد یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. یہ جتنے پیغمبر بھی آئے، سارے کے سارے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور پھر اس کے بعد مشہور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اسی نسل میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھی بہت پیدا کیے، ہزاروں کی تعداد میں نبی ان میں پیدا کیے، اور ان کو اللہ عز و جل نے بادشاہت بھی دی، حکومت بھی دی. ان میں لوگ اچھے بھی تھے، لیکن یہ بگڑے بھی بہت تھے، بہت بگڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ مختلف اندازوں سے بیان فرمایا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے بھی یہی حرکتیں کرنی تھی. مسلمانوں کو بھی اللہ نے بہت نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم پیغمبر، جو تمام پیغمبروں کے یعنی مہر لگانے والے، یعنی آخری پیغمبر ہیں، ختم کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں، ان کو مبعوث فرمایا، پھر ساری دنیا پر سمجھو ایک طرح سے مسلمانوں کو حکومت دی، اور سو سال نہیں، کوئی 200 سال نہیں، کئی صدیاں مسلمانوں نے حکومت کی. لیکن پھر مسلمانوں نے اب جو دین کا بگاڑ اب کیا ہے، جو دین کا اسلام کا ستیہ ناش کیا ہے، اور پدرم سلطان بوت جو بنی اسرائیل کرتے تھے وہی کچھ شروع کر رکھا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کیوں بگڑے اور بگاڑ کیا تھا، اور اللہ نے ان کو علاج کیا بتایا کہ اگر اب بھی تم سنبھلنا چاہتے ہو تو سنبھل جاؤ، بچ جاؤ. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا جو ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. اب نعمتوں کو یاد کرنے کا ذکر پھر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ کیا کہ دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو تم میں مبعوث کیا، کس طرح سے فرعون ظالم تھا، کس طرح سے تمہیں نجات دلائی، تمہاری خاطر کیا کیا کام کیے، کس طرح سے اللہ نے تمہیں عزت بخشی، ساری باتیں جتلائیں. اور پھر مایا بانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دنیا پر فوقیت دی، کوئی ایک صدی نہیں، کوئی دو صدی نہیں. اب دیکھ لو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ، اللہ اکبر، یعنی ہدہد کو چٹھی دیتے ہیں ملکہ بلقیس کے پاس، پرندہ جو ہے، جائزہ لیا اپنی فوجوں کا، تو انسانوں کی فوجیں، جنوں کی فوجیں، باقی جانور، یہ وہ، جب پرندوں کو دیکھا تو ہدہد کو غائب پایا. وتفقد الطیر فقال ما لی لا علی الہدہد، جب انہوں نے ان کا جائزہ لیا، ان کی پڑتال کی، تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، اور ہدہد کی ضرورت پڑتی تھی پانی کے سلسلے میں، تو پوچھنے لگے کہ ہدہد کہاں گیا. تو اب یہ ہے کہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے بڑی سختی کا، غصے کا اظہار کیا کہ اگر وہ آ گیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا، لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت سزا دوں گا، اولا عذبنہ یا میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، اولا یاتینی بسلطان مبین، یا کوئی معذور، کوئی معقول عذر لائے کہ میں اس واسطے غیر حاضر ہوا تھا، میں اس واسطے گیا تھا. تو کچھ دیر کے بعد ہدہد آ گیا، اور آ کر پھر سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، انی وجدت امرأۃ تملکہم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، کہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت حکومت کرتی، اور بڑی زبردست عورت ہے، ایسا غضب کا اس کا تخت ہے، عرش عظیم، بہت بڑا تخت ہے اس کا. اور پھر یہ ہے کہ وہ، میں حیران رہ گیا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. فصدھا ما کان تعبد من دون اللہ، اس مقام نے اس کو، اس اسٹیٹس نے، اپنی قوم کے رہنما اور قائد ہوتے ہوئے، اس وجہ سے جو قوم کا عقیدہ تھا وہی گندا عقیدہ اس کا تھا، وہ کفر اور شرک میں مبتلا تھا. تو سلیمان اسلام نے کہا کہ شاید یہ بہانہ بناتا ہے، اچھا تو میری یہ چٹھی لے جا، اور لے جا کر یہ میری چٹھی اس کو دے، اور پھر ایک طرف ہو کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس میرے خط کا اثر کیا ہوتا ہے، تاکہ پتہ لگے. اب دیکھو وہ غائب تو نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے چٹھی دی، وہ ہدہد جو تھا چٹھی لے کر آیا، اور جہاں بلقیس کا خاص کمرہ تھا، جہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، جہاں وہ اپنا آرام کرتی تھی، وہاں وہ روشن دان میں سے گھسا اور لے جا کر اس کے سینے پر خبدا. اب وہ حیران پریشان کہ یہ کس طرح سے چٹھی پہنچ گئی، یہ کیا صورت ہے. چٹھی کھول کر پڑی تو تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں نے خط تو بہت لکھے ہوں گے، لیکن ایسا جامع خط، ایسا روب والا خط شاید ہی کبھی کسی کے تصور میں آیا. دیکھو خط کی ابتدا کیا ہے، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے علیہ السلام، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس کا سٹارٹ کیسے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم خط پر لکھا ہے. اب اندازہ کر لیں، یہ جو ہمیں شیطان نے 786 دیا ہے، یہ کوئی بسم اللہ ہے؟ جس اللہ کی قدرت ہے، یعنی ہمارے ساتھ تو وہ دھوکہ کیا ہے شیطان نے کہ بسم اللہ ہم سے اڑا لی اور 786 ہمیں دے دیا. اب 786 کے کس کے نزدیک 786 کے معنی بسم اللہ ہے؟ اب کیوں، یعنی ایرانیوں کے نزدیک حروف کی قیمتیں ہوتی ہیں، ابجد، حمد، حتی وغیرہ، الف کی قیمت 1، پے کی 2، جیم کی 3، دال کی 4، اس طرح سے کرتے کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے حروف بنتے ہیں ان کی قیمت 786 بنتی ہے. لہذا بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ دیا، ثواب سے بھی گئے، برکت سے بھی گئے، دین کی بھی نافرمانی، ایرانیوں کے طرز پر ان کی روش پر چلنے کی صورت، یعنی کس قدر بگاڑ. لیکن احساس ہی نہیں، جسے دیکھ لو اچھا کیا برا کیا، پڑھا ہوا کیا ان پڑھ کیا، یعنی دینی ماحول کا کیا بے دینی ماحول کا کیا. 786 پھر دیندار بھی مسلمان آج کل کا نقلی دیندار بہت بنتا ہے کہ دیکھو جی اگر بسم اللہ لکھیں بڑی توہین ہوتی ہے. اب دیکھ لو سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی لگ گیا کہ وہ کافرہ عورت ہے، میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے اور مشرک اور کافر ہے اور بڑی زبردست اس کی سلطنت ہے، اور اس کو خط لکھتے ہیں اور بسم اللہ لکھتے ہیں، انہ من سلیمان، ارض سلیمان، من جانب سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کی ابتدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ فارغ ہو گئے، مکہ فتح کر لیا، تو پھر آپ نے خطوط لکھے بادشاہوں کو، ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، چھوٹے بادشاہوں کو، بڑے بادشاہوں کو، جو جو آپ کے علم میں آتے گئے آپ نے اپنے سفیروں کے ذریعے ان کو خطوط دے، اور ہر خط میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھ لو یہ آج کا مسلمان، دیکھو جی حرمتی ہوگی، کوئی پھینک دے، کوئی پھاڑ دے، اور پھر لوگوں نے خط پھاڑ بھی دیے، خطوں کی بے حرمتی بھی کی. چنانچہ ایران کے بادشاہ کو جو خط لکھا، اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے کہ یہ کو کھانے والے عرب، یہ مجھے خط لکھتے ہیں کہ میرا تابع ہو جا، یہ کیسے آمد ہے. اپنے گورنر کو لکھا، جو یمن کا گورنر تھا اس کو لکھا کہ فوراً آدمی بھیج اور اس محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس لا کر بھیج. چنانچہ اس کو جب خط ملا بادشاہ کا، اس نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کر تو حالات کا جائزہ لے کہ یہ کیا معاملہ ہے. بڑی جسارت ہے ہمارے بادشاہ کے تو تن بدن کو آگ لگ گئی ہے کہ مجھے خط لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ گیا سفیر، ایرانی سفیر حضور کے پاس آیا اور آ کر بات کرنے لگا، پوچھنے لگا. آپ نے فرمایا جا مجھ سے کیا بادشاہ بات کرتا ہے، تمہارے بادشاہ کو تو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا تھا، اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، اور میں نے خدا سے دعا کی اللہم ممزقہ کل ممزق، یا اللہ جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے تو بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر. چنانچہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پھر بیٹے کو دوسرے نے کیا، پھر اس نے کیا، پھر لڑکی آئی، پھر وہ ہوا. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں پورا ایران سارے کا سارا فتح کر، نام و نشان نہیں چھوڑا ہوں، بالکل ملیا میٹ کر. اس خط میں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. ارے مسلمانوں، کب سیدھے مسلمان ہو، خط لکھیں گے تو 786 لکھیں گے، گفتگو کریں گے قبلہ قبلہ فلاں قبلہ فلاں، یہ سب کافروں والی زبان ہے. ایک مسلمان کو یہ زبان کبھی زیب دیتی ہے کہ مسلمان ایسے گندے الفاظ استعمال کرے خطوں میں، گفتگو میں، بزرگ کو، کسی کو، کسی مولوی کو، کسی استاد کو، کسی بڑے کو، قبلہ فلاں قبلہ فلاں. یہ شب شیعہ کی زبان ہے، جن لوگوں کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کی زبان ہے. خدا کے لیے سیدھے سادے ہو جاؤ، ہر جہاں بھی لکھو کوئی 786 نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا دو حرفی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہے؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. کیا کہتا ہوں میں؟ بلقیس کو خط لکھتے ہیں، اللہ تعالی علیہ ما دونی مسلمین، بس ایک جملہ، اللہ تعالی علیہ میرے مد مقابل نہ رہو، میری یعنی حکومت کو تسلیم نہ کرو اور اپنی حکومت قائم رکھو، میرے خلاف باغی ہو، یہ حرکت بالکل نہ کرو. اللہ تعالی علیہ ما دونی مسلمین، فرما بردار بن کر فوراً میرے پاس آ جاؤ. یہ خط. اب جب اس نے بلقیس نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی پرندہ نہیں پھڑک سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، خط میرے پاس یہاں پہنچ گیا ہے، لا کر اس کے سینے پہ ڈال دیا. بڑی پریشان ہوئی، فوراً میٹنگ بلائی، اپنے جتنے عمراء وزراء درباری تھے سب کو بلایا اور کہنے لگے انی القی علیہ کتاب الکریم، میری طرف ایک بڑی زبردست بڑی شان والی چٹھی ڈالی گئی ہے اور اس کا مضمون جو ہے وہ یہ ہے، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. میری عادت یہ ہے کہ میں کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرتا، یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو بتاؤ تم مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سردار جو تھے انہوں نے کہا کہ نحن علوبت و علوب باسن شدید، تو جانتی تو ہے کہ ہم کتنے زبردست اور طاقتور ہیں، ہم جس سے لڑتے ہیں اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، باقی رہا بل امرو الہ کے فمزوری مادا تاموری، مرضی تیری چلے، سوچ لے تو جو تو چاہے فیصلہ کر. کہنے لگی سن لو، ٹھکانے کی عورت تھی کوئی عیاش عورت تو نہیں تھی کہ چکلا ہو بالکل اور گند ہو. کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. مجھے اس خط کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بہت بڑا اور زبردست بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کا فائدہ ہے کہ جب وہ کسی ملک پر چڑھائی کرتے ہیں اور قابض ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها، بالکل اس کو برباد کر دیتی ہے. مجالو عزت آلیہ عزت، جتنے عزت والے لوگ ہوتے ہیں سب ذلیل ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی حال ہوتا ہے. تو اس لیے میں بجائے سرنڈر کرنے کے اور بجائے جنگ کرنے کے پہلے ذرا چیک کرتی ہوں کہ واقعتاً بادشاہ ایسا ہی سخت قسم کا ہے، بڑا زبردست قسم کا ہے کہ جس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یا ایسا ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. مینی مرسلت الیہم بہدیت فناظرت بما یرجع المرسلون، میں پہلے تحفے بھیجتی ہوں، دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں، تحفے بھیجتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ اگر اس نے میرے تحفے کو قبول کر لیا تو سمجھو کہ دنیا دار بادشاہ ہے. چنانچہ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنے عمراء کے مشورے سے تحفے تحائف تیار کیے، ان میں سے بہترین اپنا کوئی اچھا جو ان کا مدبر اور سیاستدان قسم کا آدمی تھا اس کو، یعنی اس سفارت کا لیڈر بنایا اور بھیج دیا تحفہ. اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا. سلیمان علیہ السلام نے دیکھتے ہی تحفے تحائف دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تم تحفے دیکھ کر تم مجھے آزماتے ہو، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے میں ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، لے جاؤ ان کو واپس لے. بس اب یہ بات تھی، اس کا جو تھا اس نے، اس سے سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کر دیا اور ادھر اس کو بھی ہوش آ گئی اور ساتھ کہہ دیا کہ تم نے اتنی دیر لگائی ہے، میں ایسی فوج لے کر آؤں گا لا قبل لہم بہا، تمہاری تم میں بالکل طاقت نہیں کہ مقابلہ کر سکوں، اور پھر ذلیل ہو گئے، اس لیے ہوش کر لو. بس وہ جب گئے اسی وقت آنے کی تیاری کر، اپنا سامان سمیٹا، جو کچھ سنبھالنا تھا اس کو سنبھالا، کیونکہ تخت بہت بڑا تھا اس کا، ایک دنیا میں ایک عجوبہ تھا، کسی خاص کمرے میں اس کو مقفل کر دیا، تالا والا لگا کے محفوظ کر کے، اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، اپنے مشیروں کو لے کر سلیمان اسلام کی خدمت میں حاضری کے لیے جاری. تو سلیمان اسلام نے جب ان کو واپس کیا، ان کے وفد کو واپس کیا، تو اب وہ سمجھ تو گئے کہ اب ان میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ دیر لگائیں، تو وہ میرا اس کے بعد فوراً چل پڑے گی. اب وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں اس کو سب سے زیادہ عزیز جو ہے اپنا تخت ہے، تو وہ اس کو بہت محفوظ کر کے آئے گی، کون ہے جو تخت کو اس کے آنے سے پہلے لا کر یہاں پیش کر، یہاں حاضر کر. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیا تھی، باقاعدہ ایک طرف جن کھڑے رہتے اور بڑے بڑے دیو جی، جو سلیمان علیہ السلام حکم دے فوراً بجا لانا ان کا فرض. جب انہوں نے کہا کہ کون ہے تو ایک جن کہنے لگا بہت بڑا دیو کہ میں آپ کی کچہری پر خاص ہونے سے پہلے پہلے, اس کے آنے میں تو کچھ دن لگیں گے نا, آپ سے ایک مہینے کا سفر ہے, میں وہ لا کر حاضر کر دوں گا آپ کے پاس. تو سلیمان علیہ السلام اس کا جواب سن کر ابھی توقف نہیں تھے, تو اتنے میں ان کا جو وزیر تھا جس کا نام مشہور ہے آصف, وہ بول پڑا کہ یہ تو بہت دیر کی بات ہے کہ اس میں اگر مثلا کچہری کا وقت 9 بجے کا ہے اور کچہری برخاست ہوتی ہے 12 بجے یا 1 بجے تو 3-4 گھنٹے تو لگ گئے. نہیں, آپ مجھے حکم دیں, میں وہ لاؤں گا اتنی جلدی, قبل ہی پتا علاقے کا طرف اوپر دیکھو نیچے دیکھو تو تخت پڑا ہوگا, اتنی جلدی تخت کو حاضر کروں. میں انی علیہ لقوی امین, اور میں بہت طاقت والا ہوں اس معاملے میں, اور امین اس نے بھی یہ تسلی دی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی باہر قید, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. چنانچہ تخت جو تھا وہ فوراً وہاں پہنچا. اب آپ اندازہ کیجئے گا, سائنس نے بڑی ترقی کی ہے نا, سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. اب راکٹ چلتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے سپیڈ زیادہ تیز ہو تو فوراً آگ لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے, اس لیے جہاز جو ہوتے ہیں وہ ایئر پروف وغیرہ یہ وہ اپنے انتظامات جو کچھ بھی ان کے ہوتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ تخت کتنا بڑا ہوگا, کس طرح سے کمروں میں مقفل ہوگا, اب اتنی جلدی تخت کے آنکھ جھپکنے میں وہاں سے تخت جو ہے وہاں پہنچ جائے. اگر اوپر اوپر گیا تو وہاں زلزلہ آ گیا ہوگا, محلات میں جہاں رکھا ہوا ہوگا چھتیں پھٹی ہوں گی, دیواریں ٹوٹی ہوں گی. اب جب اتنی تیزی کے ساتھ تخت اوپر کو اچھلے نکلے تو زلزلہ ہوگا, شہر تباہ ہو گیا ہوگا, اور اگر نیچے کو ہی دھنس جائے اور اندر ہی اندر جائے اور وہاں جا کر نمودار ہو تو سلیمان علیہ السلام کے یہاں زلزلہ ہو جائے گا کہ جب نیچے سے نکلے گا اوپر کو سامنے حاضر ہوگا تو ساری زمین کا طبقہ طبقہ پھٹ جائے گا. کس قدر خطرناک صورت ہے, لیکن دیکھ لو خدا کی قدرتیں اور اس کا کمال. دنیا کی سائنس تو پڑھنے سے آتی ہے, ریسرچ کرنے سے آتی ہے, تحقیقات پر تحقیقات ہونے سے. میں نے پہلے غبارہ تیار کیا, کسی دوسرے نے آ کر پھر اس کو ہوائی جہاز کا رنگ دیا, میں نے کوئی تھوڑی سی دیگچی میں چائے پکانی شروع کی کہ بھاپ میں یہ طاقت ہوتی ہے, کسی نے اس سے انجن بنا لیا کہ بھاپ میں یہ طاقت ہے تو اس سے یوں انجن بن سکتا ہے. کسی نے دنیا کی ترقی یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ 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 ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, پھر وہ چیز جا کر کہیں اپنے کمال کو پہنچی. لیکن اللہ کی سائنس ایسی نہیں ہے کہ وہ تجربوں سے ہو, وہ تو کون کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. اب یہ ہوا کیسے, یہ خدا کا کمال تھا, یہ ایک معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا اور خدا کی قدرت تھی. اور یاد رکھو معجزہ کیا ہوتا ہے, بریلوی ہمیشہ معجزے کے نام پر عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مثلا انہوں نے حضور کو مختار کل ثابت کرنا ہے, معجزے کا ذکر کر دیں کہ دیکھو نبی میں کتنی طاقت ہے, حالانکہ معجزہ نبی کی طاقت سے کبھی نہیں ہوتا, معجزہ نبی کی طاقت سے کبھی نہیں ہوتا, طاقت اللہ کی استعمال ہوتی ہے, ظہور اس کا نبی کے ہاتھ سے ہوتا. اور کیوں, اس لیے تاکہ دلیل بن جائے کہ یہ بندہ جو تمہارے جیسا بندہ ہے یہ نبی ہے خدا استعمال. معجزہ کیا ہوتا ہے, یہ یاد کرنے والی بات ہے, معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے. دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان, عبداللہ کے گھر, آمنہ کے گھر پیدا ہوئے, ایک ماں کے گھر ایک بچہ پیدا ہو گیا, ساری اس کی برادری ہے, ساری قوم ہے. اب وہ کہے میں نبی, لوگ کہیں گے ہیں تو نبی کیسے, تو ہمارے جیسا, تجھ سے اللہ باتیں کرتا ہے, تجھ سے اللہ یہ کہتا ہے, کیا ثبوت ہے اس کا؟ خدا کہتا ہے نبی ان کو معجزہ دکھا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ جو کام اس سے ظاہر ہوگا وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی, یہ دلیل ہے کہ نبی کے ساتھ اللہ. یہ ہے انسان, اس وجہ سے شبہ پڑتا ہے کہ نہیں نبی نہیں ہوگا، لیکن جب اس کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف یہ معجزہ ہوتا ہے. اور معجزے میں پھر کیا ہے؟ معجزے میں پھر انسانی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، خدا کی قدرت کام کرتی. یہ اسباب کی دنیا میں ہم جو پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کام اسباب سے بھی کرتا ہے اور بغیر سبب پیدا کیے بھی کر سکتا ہے. اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جی جب خدا کن سے سب کچھ کر سکتا ہے، پھر خدا نے چھ دن میں آسمان زمین وغیرہ یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تو بات کیا ہے، اللہ دکھاتا ہے کہ میری طاقت تو یہ ہے کہ میں کن سے جو چاہوں کر دوں، لیکن میں اکثر تمہارے نظام کو سیٹ کرنے کے لیے اسباب کے ساتھ کام کرتا ہوں. تم اسباب کے محتاج ہو، میں اسباب کا محتاج نہیں. لیکن یہ نہیں کہ میں اسباب مہیا نہیں کرتا، میں جہاں چاہتا ہوں اسباب مہیا کر دیتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں وہاں کون سے کام کر دیتا ہوں. چنانچہ تک پہنچ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دے رکھی تھی، اور دیکھو بادشاہ کی دعا بھی سلیمان علیہ السلام نے کیا کی تھی، رب حبلی ملک اللہ یمبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے بادشاہ بھی وہ دینا کہ میرے بعد کسی کے لائق ہو ہی نہیں، میرے جیسا بادشاہ پھر کوئی نہ، ایسی مجھے بادشاہ دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تیرا جیسا بادشاہ کوئی نہیں آئے گا جو ہوا پر بھی حکومت کرے. اب دیکھو یہاں سواریوں پر انتظام، کاروں پر انتظام بڑے ہوں گے، جہازوں پر، پھر اس کے بعد خاص اپنے اسپیشل جو ہوں گے وہ ان پر چلیں گے. اور سلیمان علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کر رکھا تھا، جہاں جانا ہوتا اپنے درباریوں کو بلاتے، راشن رکھتے، جتنی فوج ساتھ لینی ہوتی فوج کو بٹھا دیتے، پورا جیسے کہ یہ بحری جہاز ہوتا ہے، سب کو بٹھا دیتے اور حکم دیتے ہوا کو کہ چل. چنانچہ ہوا جب اسٹارٹ ہوتی آہستہ آہستہ، رخان نرم آہستہ آہستہ، اور پھر اس کے بعد جب اوپر چڑھ جاتی تو تخت اوپر چڑھ جاتا، آن سے فتن تجری بیام رہی، پھر تیز چلتا، ایسی سپیڈ ہوتی کہ کیا ہمارے راکٹوں کی سپیڈ. یہ ان کے سفر کا حال. اور کام جہاں جتنے بڑے بڑے کرنے ہیں جنوں سے کام، سمندر میں غوطے لگانے ہیں جنوں کو بھیج دو، کوئی ڈائیو کرنا ہے کہیں نیچے کو کچھ کرنا کمانا ہے جنوں کی ڈیوٹی لگا دو. ایسی زبردست حکومت کہ انہوں نے دعا بھی کی اور اللہ نے واقعتاً ایسی حکومت دی بھی. اور پھر اس کے بعد خدا نے دیکھو کیسی کھلی چھٹی دی ہے، بے نیازی. سلیمان علیہ السلام سے خدا کہتا ہے ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ میری بخشش ہے، یہ میری دین ہے، یہ میری عطا ہے کہ جن تیرے قبضے میں، ہوا تیرے قبضے میں، پرندے تیرے قبضے میں، تو پرندوں کی بولی سمجھتا ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی، جانوروں کی آوازیں سمجھتے تھے. چنانچہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ لشکر لے کر جا رہے تھے، ایک چیونٹی اپنی قوم کو، چیونٹیوں کو دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بے خبری میں روندا ہو، سب ماری جائے. اب جہاں لاکھوں کی فوج چلتی ہوگی تو وہاں کیا بچ سکتا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سنی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ چیونٹیے تک میرا ذکر کرتی ہیں اور انہیں میرا چرچا. یہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے. تو سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے کام تکبر کے، یعنی بظاہر جسے بڑائی کے، تکبر تو خیر دیو دیتا ہی نہیں ایک آدمی کو، یعنی ایسے کام کیے کہ جس سے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں بلقیس کو دکھا دوں کہ تو بھی ملکہ بنی پھرتی تھی، تو بھی بادشاہ بنی پھرتی تھی، دیکھ ہماری حکومت کو دیکھ کے کہتے. چنانچہ کیا کیا؟ اب جب یہ ہو گیا کہ وہ تو چل پڑی، تخت پہلے منگوا لیا، آ گیا، اب اپنے جو ان کے اچھے کوئی مشیر تھے ان سے کہا کہ اس تخت میں کچھ تغییر و تبدل کر دو, کچھ اس میں جو جواہرات یا یہ اور کوئی لگے ہوئے ہیں, کوئی اس کی جو سیٹنگ ویٹنگ ہے اس میں کچھ ایسی تبدیلی کر دو کہ اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ واہ واہ میں سمجھتی تھی کہ میرے تخت جیسا کوئی تخت نہیں, یہ تو ایک بالکل اسی نمونے کا اسی ٹائپ کا یہاں بھی موجود ہے. چنانچہ فوراً دیر لگنی تھی اس کے آنے سے پہلے پہلے اسی تخت کو کا حلیہ بدل کر, ویسے یہ نہیں کہ بگاڑ دیا, ایک تو حلیہ بگاڑنا ہوتا ہے بلکہ منہ دھو دیا سنوار دیا. اب جب وہ آ گئی اس کو تخت دکھایا اور کہ تیرے تخت کی بڑی دھومے ہیں, احاقدہ ارشک دیکھ تو تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے. بڑی زیرک اور دنا عورت تھی, کہنے لگی تارت کا انا ہوں ہوں, گویا کہ یہ تو وہی ہے میرا ہی ہے. پھر کہنے لگی بہتین قبلہا لکنا مسلمین, اے سلیمان چھوڑ کیوں ذلیل کرتا ہے, ہمیں تو پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ تو کس شان کا ہے, لکنا مسلمین ہم تو تجھے ویسے وہی مان گئے, تو نے جو یہ تغیر تبدل کر کے میرا ٹیسٹ دیا ہے اور یہ یوں دکھایا ہے اور اس طرح سے کیا ہے, ہم تو تیرے خط سے ہی سمجھ گئے تھے. موتین علم من قبلہا, ہمیں تو پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا, وکنا مسلمین ہم نے تو پہلے ہی سرنڈر کر دیا تھا کہ بس تیرے آگے کیوں نہیں. خیر اب وہاں شاہی مہمان کے طور پر ٹھہری, سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے شیشے کا محل تیار کیا, شیشے کا محل تیار کیا جس میں اس کو ٹھہرانا تھا. ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی محل کیا تو کم ہوں گے, لیکن شیشے کا خاص محل تیار کیا, ایک نہر جاری کر دی, اس کے اوپر شیشے کا ہی پل لگایا, شیشے کا ہی فرش لگایا کہ اس میں سے گزر کر اس محل میں جا کر داخل ہونا ہے. چنانچہ آپ اس کو لے جا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, ادھر پھرایا ادھر پھرایا, پھر اس کے بعد کہ یہ آپ کی رہائش گاہ ہے, آپ یہاں ٹھہریں گے, اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اب وہ سمجھی کہ پانی چل رہا ہے, پانی چل رہا ہے, وہ پانی سے چڑھانے لگی اوپر کو کہ میں پانی میں سے گزر کر آگے جانا ہوگا. تیرا لحد خود سر, اسے کہا گیا کہ اپنے محل میں چل, فرما رات ہو حسبت ہو نجت مکشفت ان آتا ہے, جب نگاہ ماری تو دیکھا کہ یہ پانی گہرا ہے, تو اپنی پنلیوں کو ننگا کیا کہ میں اس پانی میں سے گزروں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ تو سب فرش لگے ہوئے, یعنی ایسے جیسے کہ کسی کو دروازہ بھی کھول دینا چاہیے. جب جاتے ہیں نا یہ انٹرویو وغیرہ کے لیے پبلک سروس کمیشن کا یا کچھ اور, تو پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے, کہیں اتنا پزل تو نہیں ہو گیا کہ دروازہ بھی نہ کھولنا آئے, تو بعد میں جانا کو دروازہ بھی کھولنا نہیں آتا یا دروازہ بھی لگانا نہیں آتا, پھر وہ کہتے ہیں دروازہ کھول دو. اب وہ اٹھ کر پھر بےچارے دروازہ کھول دیتے ہیں, لیکن وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ اتنا پزل ہو گیا ہے کہ اب اس سے دروازہ بھی نہیں کھلتا. تو سلیمان علیہ السلام نے ایسا پھرایا ایسا گھمایا کہ اس کو بتا دیا کہ سلیمان ایسا بادشاہ ہے کہ میرے جیسی ملکہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے نوکروں کی ایسی زبردست اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم. لیکن یہ سب کچھ ہوا, پھر بنی اسرائیل کیسے نکلے, بڑے پلیز بہت گندے. اللہ نے قرآن مجید میں جعلکم ملوکاً ما آتاکم ما لم یؤت احداً من العالمین, اللہ نے تمہیں بادشاہ دے دی اور تمہیں وہ دیا کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا. لیکن اب ایسے نالائق ایسے بگڑے ایسے بگڑے, یقین جانے وہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے پاکستان. جب وہ بگڑے تو ان کا حال کیسا تھا, یہ خدا جانتا ہے, میں مبالغہ نہیں کر رہا, کوئی چوٹ نہیں لگا رہا. قرآن کو پڑھ کر دیکھیں اور اپنے ملک کی حالت کو دیکھیں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ, پوری بصیرت کے ساتھ, کہ بنی اسرائیل جب بگڑے ہوئے تھے تو بالکل ایسے ہی تھے جیسے آج کل پاکستانی مسلمان. اللہ تعالیٰ اس قوم سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت بنی اسرائیل بہت بگڑے ہوئے، بڑی بڑی چلاکی، کافروں نے تو مکے والوں نے تو آپ سے ویسے مقابلہ کرنے کی کوشش کی نا، مارا پیٹا یا اور قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، انہوں نے جادو کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، شرارتیں کرتے، کبھی کسی قبیلے کو کھڑا کر دیا، کبھی کسی قبیلے کو کھڑا کر دیا کہ ان کو پریشان کیا جائے، طرح طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس قوم سے خطاب کرتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے پیغمبروں کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری نعمتوں کو یاد کرو، نہ شکری نہ کرو. وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں کیا کیا فضیلتیں دی ہیں، سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر تم میں ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر تم میں ہوا، اور بڑی بڑی حکومتیں اللہ نے تمہیں دی، اور اب تم میرے نبی کا مقابلہ کرتے ہو، جو میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، تم اس کا مقابلہ کرتے ہو. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، میرا تمہارا جو پیکٹ ہے اس کو یاد رکھو، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں. اب دیکھ لو کیا عہد. بنی اسرائیل غلام، غلام در غلام، غلام در غلام، خاص طور پر یہودی یہ جو ہے، دیکھ لو جنہوں نے سنا ہے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو دنیا میں ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے بڑا ان کا قتل عام، ہٹلر، ہٹلر نے اس قدر یہودی مارے، اس قدر یہودی مارے، کہتا تھا کہ گولیاں زیادہ ضائع ہوتی ہیں یہودیوں کو لائن میں کھڑا کر دیا، ایک اس کے پیچھے دوسرا، اس کے پیچھے تیسرا، اس کے پیچھے چوتھا، پھر گولی مارتا کہ گولی کی بچت رہے، ایک کئی میں سے گزرتی تھی، اس طرح سے یہودیوں کو قتل کیا. دنیا کی کوئی حکومت، کوئی ملک ان پر اعتماد نہیں کرتا، بہت ذلیل، بہت ذلیل. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نے جو حماقتیں کی ہیں اس کی سزا تمہیں کیا ملے گی، کہ تم ہمیشہ ہمیشہ غلام رہو گے، ہمیشہ ذلیل رہو گے، جیسے کوئی مسکین سا ہوتا ہے، بالکل دبا ہوا، پچکا ہوا، رگڑا ہوا، تمہاری حالت بہت خراب رہی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا، تو اب گفتگو یہ سننے کی ہے جو اللہ نے ان سے کی ہے، اور پھر اس کو اپنے اوپر فٹ کیجئے گا کہ اے یہودیوں، تمہاری حکومت کیوں گئی؟ تم پیغمبروں کی اولاد، تمہاری بڑی بڑی زبردست سلطنتیں، تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی؟ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم نے میرے عہد کو پورا نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ وہ عہد پورا نہیں کروں. اب دیکھ لو، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں. وہ عہد کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ نے مسلمانوں سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ وعدہ کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے کن سے؟ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ان کو دنیا میں حکمران بنا کر، وہ دنیا میں حکومت کریں گے. اور حکومت میں کیا ہو گئی نمایاں بات، حکومتیں تو اور بھی کرتے ہیں، اسلام غالب رہے گا، اور اسلام امن کا پیغام ہے. اگر اور کوئی طاقت غالب آتی ہے، جیسے روس کو دیکھ لو، امریکہ کو دیکھ لو، قوموں کو فٹ بال بنا رکھا. امریکہ کی حکومت سلطنت سپر پاور ہے، روس کی سلطنت بڑی زبردست ہے، لیکن سیاست کیسی ہے؟ انتہائی ظلم کی، قوموں کے ساتھ کھیل کے قوموں کو فٹ بال بنا رکھتا ہے. کبھی روس کی طرف پھینک دیتا ہے وہ، کبھی روس اس کی طرف پھینک دیتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ کل. اب دیکھ لو پاکستان اور ہندوستان کی جنگ، کہتے نہیں کہ 17-18 اپریل، بس حملہ ہونے والا تھا، ایک گھنٹے کا فرق تھا، بس ادھر سے اشارے ملتے ہیں, کر دو نا, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, یعنی ان کے پپٹ, ان کے اشاروں پر چلنے والے. آپ کی کوئی حکومت ہے؟ آپ کوئی آزاد ہے؟ دیکھیے, جس کا دین غلام ہوتا ہے حقیقت میں بندہ اسی کا غلام ہوتا ہے. انگریز چلا گیا لیکن انگریز کی رہائش, اس کا رہنا سہنا, اس کی شکل و صورت, اس کا انداز مسلمان کو اب بھی وہی پسند ہے. چنانچہ دیکھ لو, ہم میں سے جو پڑ جائے گا انگریز کا بچہ بن جائے گا. کھانا انگریز کی طرح سے, پہننا انگریز کی طرح سے, رہنا انگریز کی طرح سے, تو پھر کہنا کہ جی ہم آزاد نہ. جب ذہن تیرا انگریز ہے تو اب بھی انگریز کا غلام ہے, اسی لیے اللہ تجھے آزاد نہیں کرتا. اور آزادی کب ملے گی؟ آزادی اس دن ملے گی جب تیرا ذہن آزاد ہوگا. تیرا جسم غلاموں کی طرح سے جیسے بھی چلے, شکل تیری بے شک مسلمانوں والی ہو, لیکن تیرا ذہن جو ہے وہ بالکل غلام ہے. اور جیسا ذہن ہوگا پھر ویسا ہی اللہ کا سلوک ہوگا, غلامی رہے. چنانچہ مسلمان آج بظاہر حکومتیں ہیں, شام میں حکومت ہے لیکن غلام ہے, مصر کی اپنی حکومت ہے لیکن غلام ہے. کوئی ملک دیکھ لو, یہ سعودیہ والے شروع شروع میں کچھ تھے, اب آہستہ آہستہ ڈھلتے آ رہے ہیں, انگریز کے غلام بنتے جا رہے ہیں, انگریز کے محتاج. تو اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے, کیا ایمان لاؤ گے, نیک عمل کرو گے, تو میں تمہیں حکومت دوں گا. آج پاکستان کی سیاست, جتنی یہاں کی سیاسی پارٹیاں ہیں, پاکستان کے مولوی, پاکستان کے مسلمان, حالانکہ یہ ایک ایسی موٹی بات ہے, ایسی جلی حروف میں لکھی ہوئی بات ہے کہ جس کو اندھے سے اندھا بھی پڑھ سکتا ہے. خدا کیا کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, تمہیں حکومت کب ملے گی؟ تمہیں حکومت اس وقت نہیں ملے گی جب تمہارے سب آدمی انگلینڈ سے پڑھ کر آ جائیں گے. تمہیں حکومت اس وقت نہیں ملے گی جب تم میں جمہوریت آ جائے گی, بالکل نہیں ملے گی. تمہیں حکومت کب ملے گی؟ جب تم صحیح مسلمان ہو جاؤ. اور میرے بھائیوں, یہ وہ کلیہ ہے, یہ وہ صداقت ہے, یہ وہ فیکٹ ہے کہ جس کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مسلمان کبھی بھی عزت والی زندگی گزار ہی نہیں سکتا, مسلمانوں کی کبھی حکومت نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان مسلمان نہیں بنتا. اور مسلمان بھی کیسا, بریلوی ٹائپ کا مسلمان بنے تو انگریز بہت خوش ہوتا ہے, جمہوری طرز کا مسلمان بنے تو انگریز بہت خوش ہوتا ہے, وہ دیسی ٹائپ کا مسلمان بنے کہ دھوتی اوپر ہو, داڑھی لمبی ہو اور نمازی پکا ہو اور انگریز کی سیاست سے بالکل دور, گھر میں سادگی ہو, فیشن کا نام نہ ہو, انگریز ایسے مسلمان سے ملتا ہے کیونکہ اس کے سامنے فوراً وہ یا صحابہ کا نقشہ یا محمد بن عبد الوہاب کا نقشہ ان کے سامنے آ جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں. اور خدا کہتا ہے کہ جب تم ویسے مسلمان بنو گے میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں کوئی طاقت شکست نہیں دے. اوفو بعہدی اوفو بعہدکم. دیکھو قرآن, یعنی کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں رمضان شریف میں, کیا یہ پڑھتے نہیں ہیں؟ خدا کہتا ہے میرا عہد پورا کرو, میں اپنا عہد پورا کروں, تم مسلمان ہو جاؤ میں حکومت دے دوں. لیکن نہیں, بالکل نہیں. منصوبے بنتے ہیں, 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ منصوبہ, جمہوریت آ جائے, بینظیر آ گئی اور اب ملک جا رہا ہے. حکومت ملنی تو درکنار, کوئی عزت ملنی تو درکنار, ملک کا ہی بیڑا غرق ہو رہا ہے. ملک کم ملے گا, حکومت کم ملے گی. میرے بھائیوں, جمہوریت سے کبھی نہیں ملے گی. اگر کوئی جماعت اسلامی کا دوست بیٹھا ہے, دیکھو فصل کہاں اگتی ہے, اچھی زمین میں, کھیت میں فصل اگتی ہے. کیا دو شرطیں ہیں اس کے لیے لازمی؟ ویسے تو بہت سے لوازمات ہوتے ہیں لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے زمین کی پھر دوسری چیز کیا ہے؟ بیج خراب. تیسری چیز کیا ہے؟ پانی ملتا ہو فصل فرسٹ کلاس ہو جائے. کیا یہ کچھ شبہ کی بات ہے؟ بالکل یہی حقیقت. آپ اس سے اس کو چسپا کر دیں. یہ اعمال جتنے بھی ہیں یہ سب فصلیں ہیں, اور یہ اعمال سارے کس زمین میں ہوتے ہیں؟ ایمان کی کھیت, ایمان کی زمین. اور پانی اس کو کون سا چاہیے؟ وہ جو آسمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, یہ قرآن اور حدیث. اگر مولویوں کے ٹوٹکے ہوئے, شکا ہوئی, شکا ہنسی, شکا جعفری, شکا فلاں, مولویوں کے ٹوٹکے ہوئے تو گندا پانی, بیکار پانی زمین کو ساڑ دے, فصل کو برباد کر دے, جلا دے گا, ختم ہو جائے. یہ ایمانی سلسلہ سارا کیسے چلتا ہے؟ ایمان درست ہو اور بیج اچھا ہو, ایمان درست ہو, زمین اچھی ہو, اور بیج اچھا ہو, عمل محمدی ہو, بدعت نہ ہو. عمل دیکھیے, اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا جائے اور آخرت میں اوپر پڑے. دیکھو فصل, فصل یہ نہیں کہ آپ بیجتے جا رہے ہیں اور فصل کاٹتے جا رہے ہیں. نہیں, اب بیج ڈالیں گے, چار مہینے, چھ مہینے, آٹھ مہینے, دس مہینے کے بعد فصل کاٹیں گے. اور ادھر کیا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ کہ یہاں ڈال دو, اس دنیا میں عمل کر لو, اور جب یہاں سے اگلے جہاں جاؤ گے تمہیں فصل فصلوں سے نظر آئے گا. وہ تمہارے آباد, تمہارے جنت کی آبادی کا, وہاں باغات لگیں گے, وہاں سب کچھ تیار ہوگا. یہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ کی فصل بن گئے. لیکن عمل کون سا صحیح ہوتا ہے؟ جو بیج گورنمنٹ دیتی ہے, جو بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے. اب یہ دیکھو نا, بدتی لوگ شبینے کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اپنا بیج ڈالتے ہیں, اور محمدی بیج لیتے نہیں, شبینہ ان کو ڈبوتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جو قاری, جو حاضر شبینے کرتے ہیں اور جو لوگ شبینے کرواتے ہیں ان کا کیسے بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے دن بدن, بے دین سے بے دین, بے دین سے بے دین. کوئی دین کو آپ دیکھیں, کوئی دین کی حالت زیادہ تر سے بتائیے, دین کی حالت روز روز بہتر ہو رہی ہے یا بدتر ہو رہی ہے؟ آپ فیصلہ کریں. کہ یہ سب بیٹھے ہیں توجہ سے سن رہے ہیں, دین کی حالت, مسلمانوں کے دین کی حالت دن بدن بہتر ہو رہی ہے یا بدتر ہو رہی ہے؟ بدتر ہو رہی ہے, کچھ شبہ کی بات. کیوں؟ بیج صحیح نہیں ڈال رہے, ایمان صحیح نہیں ہے, کھیتی زمین جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میرے بھائیو, اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات دل سے نکال دو کہ سارے مسلمان کی بندی بن جائے, کوئی بریلوی بن جائے, کوئی شیعہ بن جائے, کوئی سماج گرامی میں چلا جائے, کوئی پیپلز پارٹی میں چلا جائے, کوئی اس میں چلا جائے, کوئی اس میں چلا جائے, سارے ٹھیک ہیں. میں کہتا ہوں یہ سارے ہی پرباد. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اب کسی اور کو دیکھنے کی دکھ کیا؟ شرم نہیں آتی ہے دور دیکھتے ہوئے؟ دیکھو صحابہ کو, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھو صحابہ کو, دیکھو مسلمانوں صحابہ کی حکومت کو, دیکھو کیسی حکومت. کوئی سیاسی پارٹی تھی, دیکھ لو کون ہے جس نے کہ تھوڑی بہت سیرت النبی نہ پڑھی ہو اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور اس نے نہ دیکھا ہو؟ کسی سیاسی پارٹی کا نام آپ نے سنا ہے کہ فلاں سیاسی پارٹی تھی, اس کا لیڈر فلاں تھا؟ خاندان تو تھے, انصار ہیں, مہاجرین ہیں, لیکن کوئی سیاسی پارٹی نہیں. اور سیاسی پارٹی کافروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں. آج دیکھ لو اہل حدیث میں سیاسی پارٹی, پہلے میاں فضل حق اور مولانا معین الدین, پھر علامہ احسان الہی ظہیر, یہ دو سیاسی پارٹی. پھر آپ ان کے ٹکڑے 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 ہو کر دیکھ لو، یہ یوتھ فورس، یہ شبان، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سیاسی پارٹی پر سیاسی پارٹی، سیاسی پارٹی پر سیاسی پارٹی، الیکشن ہوتے ہیں، وہ آپس میں جیتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہر سال الیکشن ہوتا ہے، یہ سب انگریز کا طریقہ ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اگر مسلمان بننا ہے تو ارے شرم نہیں آتی، نماز پڑھو تو رفع دین کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھو، اور سیاست کا موقع آئے تو کافر انگریز کو دیکھو اور صحابہ کا نام بھی تو مسلمان ہو۔ یہی وجہ ہے ہمارے ذلیل ہونے کی کہ ہم نے دین کو پیٹ دکھائی، ہم نے اسلام کو پیٹ دکھائی۔ اب دیکھو نا، میں نے جیسے آپ کو مثال دی ہے، یہ بڑی جامع مثال ہے، زمین اچھی ہو جو مرضی اس میں کاشت کر لو۔ اب دیکھو، اگر داڑھی رکھنی ہو، یہ ایک عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا جہاد ہے، کچے ایمان والے سے تو یہ عمل ہو سکتا ہی نہیں، جو غلط بات ہے یہ، کچے ایمان والے سے داڑھی رکھنا اس کے لیے پہاڑ ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے اس کا ایمان کرتا ہے، اس کا ایمان درست نہیں، ورنہ ایمان درست ہو اور داڑھی کے چار بال نہ کاٹو، ایمان ہی نہیں ہے، نہیں نہیں ایمان، داڑھی اگ سکتی نہیں، ٹھہر سکتی نہیں، کبھی آ سکتی نہیں۔ آئے بیوی کیا کہے گی، اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو بیوی کیا کہے گی، تو تو بڈھا ہو گیا۔ برادری کیا کہے گی، دفتر والے کلیگ کیا کہیں گے، پروفیسر کیا کہیں گے، جب تک پروفیسر نہیں داڑھی پوری، جب پروفیسر لگ جائے داڑھی کاٹنی شروع کر دیتا ہے تو چھوڑ، داڑھی والا پروفیسر بڈا بابا داڑھی کاٹنی شروع کر، کیوں؟ ایمان خراب ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ اگ سکتا ہی نہیں ایسے کچے ایمان میں۔ میرے بھائیوں، اس بات پہ کوئی شبہ ہے کہ نیکی تب صحیح ہوتی ہے جب ایمان میں جان ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، میں بات آپ کے سامنے وہ کرتا ہوں کہ جس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے۔ آپ کو پتا ہے مجھے کوئی ہاتھ میں لے جائے، میں بول نہیں سکتا، تقریر بھی نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم، شہر کا ماحول ہو، پڑھے لکھے لوگوں کا ماحول ہو، تو اس طرح سے جوش آتا ہے، اس طرح سے جوش آتا ہے کہ کم از کم استری تو ہو رہی ہے نا، یہ تو جرم نہ کبھی کر سکے گا کہ ہاں میں بات کو رد کر دوں۔ جاہلوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جاہل تھے، چپ رہے، پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو کوئی نہ کوئی بات۔ اب سوچ لو آپ، کیا یہ اصول غلط ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہو ایمان کی ضرورت؟ اگر ایمان صحیح ہوگا آپ بہت کچھ برداشت کر جائیں گے، بڑا بڑا وزن اٹھا لیں گے۔ دیکھ لو، جنگ بدر میں قیدی پکڑے گئے، اب مشورے یہ ہونے لگے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ سردار ہیں، یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، مار مار کر کسی کو حبشے کو بھگا دیا، کسی کو کہیں نکال دیا، کسی کو کہیں نکال دیا، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، یا رسول اللہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو قتل کرو، اور قتل بھی کون کرے، اپنا کرے، میرا باپ ہے تو مجھے دو، میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں، میرا بھائی ہے مجھے دو، میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں، تاکہ پتہ لگے کہ میرا ایمان بدل اٹھانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اللہ اکبر، ایسا دیسی آدمی کہ کوئی جیسے باہر سے کوئی دیہاتی آیا ہو تو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ مولوی ہے یا وہ پڑا ہوا۔ حضرت عمر جب گئے، یہ فوجوں کے کمانڈر تھے، کمانڈر ان چیف، تو خوراک دیکھی، رات کی باسی روٹی صبح کھا رہے ہیں، اس قدر سادہ طبیعت جس کی کوئی حد نہیں، لیکن ایمان کا کیا حال ہے۔ جنگ بدر میں باپ کافروں کی طرف سے ہے، بیٹا مسلمانوں کی طرف سے ہے. باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میں قتل ہی اپنے بیٹے کو کروں، جس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا ہے، وہ اسی کی تلاش میں کہ یہ سامنے آئے تو میں اس کو ماروں. یہ تلتے رہے، باپ سے بچتے رہے، کبھی ادھر ٹل گئے کبھی ادھر ٹل گئے کبھی ادھر ٹل گئے کبھی ادھر ٹل گئے، لیکن جب دیکھا کہ باپ تو ٹلتا ہی نہیں اور اس کو دشمنی یہ ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہے، کہنے لگے ابا پھر آ جا بستی کا وار کیا تو تم نے کر کے رکھ دیا، باپ کے دو ٹکڑے کر. اللہ نے فوراً قرآن میں ایسے مطابق لا سجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یبادلون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اے نبی، تجھے ایسا مسلمان کبھی نہیں ملے گا کہ وہ مسلمان ہو اور پھر نبی کے مخالف سے وہ مخبت ہے. جو دین کو پسند نہ کرتا ہو اس سے اس کی دوستی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. خواہ وہ باپ ہو اس کا، وہ اس کو باپ اچھا نہیں، اس کی ماں ہو ماں اچھی نہیں لگی، بھائی ہو کنبہ ہو برادری ہو کوئی بھی ہو اس کو اچھا نہیں لگی. نبی سب سے پائے. میرے بھائیو، سو نہیں، اپنے دلوں کو بیدار کرو، اپنے پاس ایک معیار لے لو. اگر آپ اپنے آپ کو یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، تو ہمیشہ یہ دیکھا کرو کہ آپ کو دین پیارا ہے یا اولاد پیاری، آپ کو دین پیارا ہے یا دنیا پیاری، آپ کو دین پیارا ہے یا بیوی پیاری، دولت پیاری. اگر آپ ہر چیز کو دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو سمجھو کہ آپ مسلمان ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ ناجی نان مولوی صاحب مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بڑا مشکل ہے، مولوی صاحب باتیں کرنا بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے، یہ ٹھیک نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، بس سمجھ لو کہ ایمان کا نقص خرابی کیا ہے، ایمان کا نقص. آپ حیران ہوں گے، عبداللہ باپ کا نام بھی عبداللہ، بہت نیک صحابی، حضور کا بڑا چہیتا اور پیارا صحابی. ایک دفعہ آپ پانی پینے لگے تو کہنے لگا یار سجا تھوڑا سا پانی بچا لینا، میرا باپ عبداللہ بن عبی ویسے ہے تو مسلمان نقلی تھا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جھوٹا پانی، آپ کا بچا ہوا پانی اس کو پلاؤں، شاید اللہ اسے بھی کچھ ہدایت دے دے، اس پر بھی اللہ کا رحم ہو جائے. چنانچہ آپ نے اپنا بچا ہوا پانی تھوڑا سا اس کو دے دیا، وہ لے گیا. تھا ویسے بظاہر منافق لیکن وہ باتیں کھل کر کرتے تھے، نفاق جو تھا وہ تھا، گند نکلتا ہی رہتا. جا کر اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا میں یہ حضور کا پانی لے کر آیا ہوں، یہ برکت والا پانی ہے، تو بھی شاید اللہ تجھے ہدایت دے دے تو ٹھیک ہو جائے. وہ بہت کمینہ تھا، کہنے لگا اس سے بہتر نہیں تھا کہ تو اپنی ماں کا پیشاب لے آتا، وہ اس سے زیادہ بہتر. فوراً اس نے یہ لفظ، اب وہ عبداللہ سیدھا اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ، چونکہ میں آپ کے متحد ہوں، کسی کو قتل کرنا جو ہے بغیر آپ کی اجازت کی یہ جائز نہیں ہے، جب حکومت ہو جائے تو خود ہاتھ نہیں ڈال سکتے، آپ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، میں آپ برداشت کرنے کے قابل رہا ہی نہیں، میرا باپ مجھے بہت برا لگا. آپ نے فرمایا عبداللہ نہیں، صبر کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے اس کو روک دیا، یہ اٹھا. لیکن جب اس نے یہ بات کہہ دی لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اب اگر وقت آ گیا تو ہم یہ جو شود مہاجر آئے ہوئے ہیں باہر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، ہم ان کو مدینے سے نکال دیں، سب کمینے لوگ ہیں، ہماری روٹیوں پر پلتے ہیں، ہم ایسا کریں. بیٹے کو بھی پتا لگ گیا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا لیکن یہ قسمیں کھا کر انکار کر گیا کہ میں نے نہیں یہ کہا, یہ میرے ذمہ الزام ہے, یہ تہمت ہے, جھوٹ ہے, میں نے یہ نہیں کہا. یہ برداشت نہ کر سکا. جب فوج باہر سے مدینے میں داخل ہو رہی تھی دروازے پر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ابا باقی سب گزر جائیں, تلوار نکال لی, تو نہیں اندر داخل ہو. تو نبی کو ذلیل بتاتا ہے اور نبی کو نکالنا چاہتا ہے اور خود یہاں رہنا چاہتا ہے, بس باہر رہ, اگر تو نے اندر قدم رکھا تو میں تیری گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ بیٹا اڑ گیا ہے اور باپ کی جان لے رہا ہے اور اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا. آپ نے اس کو کہا کہ نہیں, اس کو اجازت دے دیں. عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے کہنے سے کوئی عزت ملتی ہے. باپ سے پوچھا بتا تو محمد کی اجازت سے جا رہا ہے یا اپنی مرضی سے جا رہا ہے, عزت والا کون ہے؟ باپ کے دماغ کو درست کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والے. تو میرے بھائیو آج ہمارا کیا حال ہے, ہمارے سامنے اسلام کی کوئی گردن توڑ دے, اسلام کی کمر توڑ دے, اسلام کا کچھ بگڑ جائے, ہماری بلا سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ملک میں اسلام کا کیا ہو رہا ہے؟ کفر اور شرک کو دیکھ لو تو کوئی حد نہیں, اور حکومت کو دیکھ لو اسلام کا حلیہ بگاڑ رہی, لیڈروں کو دیکھ لو اسلام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, اور آپ دڑا دھڑ ووٹ. اب ووٹوں کا وقت آئے گا. میں نے سنا ہے بات کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں مسئلے سن سن کر یہ پتہ لگ گیا ہے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی, لیکن اگر الیکشن ہوگا تو ووٹ پیپل پارٹی کو. یہ بات کیوں ایمان نہیں؟ اور میں نے آپ کو پہلے کی بات سمجھا دی ہے کہ نیکی ہمیشہ ایمان کی ضمیر میں ہوگی. ایمان مضبوط ہوگا تو آپ سے کوئی نیکی ہوگی, ورنہ گناہ ہی گناہ ہوگا, گندے ہی کام ہوں گے, برے ہی کام ہوں گے, برے ہی برے کام ہوں گے. اب دیکھ لو رفع یدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رفع یدین کرنا نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں شروع میں اللہ اکبر یوں کانوں کو نہیں ہاتھ لگایا کرتے, یہ غلط طریقہ ہے, بالکل یہ بدعتوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. یوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کی لو تک پہنچ جائیں, یوں اللہ اکبر, اور ہتھیلیے کندھوں کے برابر ہاتھ باندھ اور ہاتھ یوں سینے پر باندھتے ہیں یہ, اور پھر اس کے بعد رکوع کو گئے تو پھر اللہ اکبر رفع یدین کی, رکوع سے اٹھے پھر سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدین کی. یہ محمدی نماز ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. لیکن اہل حدیث مولوی کو اگر کہیں امامت نہ ملے اور حنفی اس کو امامت رکھ کر امام بنا لیں, وہ کہا اچھا جی میں آپ کی اس بخشیش پر آپ نے مجھے نوکری دی ہے میں سنت محمدی چھوڑتا ہوں, رفع یدین نہیں میں کیا کروں گا, تمہارا امام بنا رہا ہوں. اب کیا خیال ہے فرشتے ڈانٹے نہیں بھیجتے ہوں, یا جو شرم کے مارے رفع یدین نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تو بھی وہابی بن گیا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے, وہ برداشت نہیں کرتا. میرے بھائیو ایمان یہ ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے ویدا مرو بہمیت کا مزو, جب کبھی بلال جیسے, بلال بیچارا سادہ سا مسلمان گزرتے تو جو قریش کے نوجوان چھوکرے ہوتے اشارے کرتے یہ جنتی جا رہا, دیکھا ہے پاگل بنے ہوئے, نہ شکل نہ عقل نہ کچھ, بس جنت پوروں کے چو میں لگے ہوئے ہیں, دیکھ لو وہ مزہ. پیدا مرو بہن کے تنام ادون جب گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں, ویدا قلب ہوئے آرے ہند جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, جا کر باتیں ایک جی مل گیا پھر آج ایک ایسا, اور ہم نے اس کو پاگل بنایا, ایسا اس سے مذاق کیا, ایسا اس سے مذاق کیا, بڑے فقیر ہی بڑے خوش کہ ہم نے یوں کیا اور ہم نے یوں کیا. لیکن دیکھ لو وہ شرماتے ہی نہیں تھے, وہ پھر بھی سنت نبوی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر. صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ وہ محمد کا ساتھ دیتا تھا, اور ساتھ کس چیز میں دیتا تھا؟ نماز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، کوئی بات کہنی ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسے کہتے تھے جو محمد کا ساتھ دے، اور یہ اہل حدیث کے معنی ہے. اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی سنت پر چلے، نبی کا ساتھ دے جو حدیث سے ثابت ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اہل حدیث صحابہ، کیونکہ وہ نبی کا ساتھ دیتے. آج اہل حدیث کون ہے؟ وہ نہیں جو آمین و فیدین کو کر لے اور داڑھی صاف کرتے ہیں. یعنی یقین جانے آپ، داڑھی سے سوسائٹی نہیں بدلتی، داڑھی سے سوسائٹی بدل جاتی. اگر آپ داڑھی رکھ لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فٹافٹ گلے جا ملیں گے، بلا حجاب، بلا تکلف، بلا جھجک آپ ان کے پاس چلے جائیں گے. خواہ پاک ابو بکر صدیق ہوں، خواہ حضرت عمر ہوں، کیونکہ آپ کی شکل بتائے گی کہ یہ آپ کا ساتھ. اور اگر ڈنڈ منڈ ہوئے صاحب تو شرمائیں گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، آگے نہیں جائیں گے. ارے کیا دیکھتے ہو؟ بیویوں کو دیکھتے ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں گی اس لیے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے. دوستوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کیا کہیں گے اس لیے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے. ہر چیز پر لعنت بھیج دو اللہ اور اس کے رسول کی بات. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے بھائیوں، میری اکثر عادت ہے کہ میں بات جو کرتا ہوں اللہ کے فضل سے دلیل کے ساتھ، دلیل قرآن و حدیث سے، اور پھر اس کے بعد روزمرہ کی زندگی سے اس کی مثال، تاکہ آپ کو بالکل یقین ہو جائے کہ یہ بات 100% صحیح ہے. میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ آپ سے اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر دیندار آپ پورے نہیں بنتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ آپ کا ایمان صحیح نہیں. جب ایمان صحیح ہو جائے گا آپ دیندار فرسٹ کلاس بن جائیں گے. کوئی آفت آئے، کوئی بدعت اٹھے، آپ کی طبیعت فوراً ابا کر دے گی، انکار کر دے گی، آپ بدعت کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے، صحت ایمان کی مثال، بالکل صحت کی مثال ہے. اگر صحت اچھی ہو اور کوئی بیماری آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ طبیعت دفاع کرتی ہے، طبیعت مقابلہ کرتی ہے اور بیماری دب جاتی ہے. اور اگر میرے جیسا کنڈم ہو جائے، طبیعت کمزور ہو جائے، صحت کمزور ہو جائے، ہر بیماری چڑھ جاتی ہے. صحت کمزور ہو ہر بیماری چڑھ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو گناہ بھی چڑھ جاتا ہے، ہر بدعت بھی چڑھ جاتا ہے. یہ بدعتوں کا بیڑا کیوں غرق ہوتا ہے اور آپ سے نیکی کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ ایمان میں طاقت نہیں. اگر ایمان میں طاقت ہو تو وہ دفاع کرتی نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں یہ کروں. اور جب ایمان کمزور ہو، نازنا لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. جیسے صحت کی مثال میں نے دی ہے، میں دیکھتا ہوں نا، جب صحت کمزور ہو جائے ہر بیماری جو ہے، جو بھی اٹیک کرے گی، فالج ہو جائے گا، لقوا ہو جائے گا، آنکھیں گئی، دانت گئے، فلاں چیز گئی، فلاں چیز گئی، کیونکہ صحت صحیح نہیں ہے. اور بچے کو دیکھ لو، کچھ کھا جائے، پرہیز نہ بھی کرے، بیماری ایک آدھ دن کے لیے آئے گی، بھاگ جائے، اس کی قوت مداخلت بڑی زبردست ہو. تو جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے، وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، وہ بدعتوں سے بھی بچتا ہے. آج مسلمان بدعتوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے. جو بدعت آتی ہے چڑھ جاتی ہے، جو بدعت آتی ہے چڑھ جاتی ہے، وہ سرنڈر کر دیتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بیماریاں زیادہ آ جاتی ہیں، آدمی مر جاتا ہے. جب گناہ غالب آ جاتے ہیں، بدعت چڑھ جاتی ہیں، تو آدمی بالکل ہی بے ایمان ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایک طرح سے کافروں والا ہوتا ہے، بالکل مرتد ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں. میں نے جو آپ سے حل کیا ہے اس کو حل کرنا جانے. کیا یہ نماز صحیح ہے کہ پڑھتے ہوئے ماں آواز دے تو نماز کو نماز توڑ دینی چاہیے؟ یہ نہیں. دیکھیے نفلی نماز ہو ماں باپ آواز دیں تو آپ ہی توڑ سکتا ہے. یا مثلا خدا نخواستہ بچے کو کوئی خطرہ ہو کہ اگر میں نماز پڑھتا رہا تو یہ جانور بچے پر چڑھ جائے گا، یا یہ سانپ نکل آیا ہے بچے کو ڈس جائے گا، یا بچہ چارپائی سے گر جائے گا اور نیچے آنکھ کو اور خطرے کی صورت ہے تو نماز توڑ دو. چنانچہ صحابہ کی مثالیں موجود ہیں. ایک صحابی باہر جنگل میں فوجی آدمی تھے، اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا، گھوڑا کھل گیا، نماز پڑھ رہے تھے. اب دل میں یہ کہ اگر میں نے سلام تک انتظار کیا تو گھوڑا تو گیا. اسی طرح سے نماز پڑھتے پڑھتے گئے، فوراً اس کی رسی پکڑ لائے اور پاؤں کے نیچے دبا دیے، اپنی نماز پڑھتے تھے. تو نماز جو ہے کوئی ضرورت ایسی ہو، کوئی ضروری چیز اس میں کر سکتا ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا. نماز کی جماعت کتنی عمر کا آدمی یا بچہ کر سکتا ہے؟ دیکھو نماز کے لیے معیار یہ ہے کہ جو زیادہ پڑھا ہوا ہو وہ جماعت کروائے، جو زیادہ پڑھا ہوا ہو وہ جماعت کروائے. اگر بچہ قرآن کا حافظ ہے تو وہ جماعت کروا سکتا ہے، ہاں بے شک نابالغ ہو. چنانچہ عمر یہ ایک صحابی تھے، چھوٹے بچے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ابا جا کر مسلمان ہو گیا، وفد لے کر گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان دے کر نماز پڑھا کرنا اور اپنے میں سے امام اس کو بنانا جو زیادہ پڑھا ہوا ہو. جب وہ دیکھنے لگے تو میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا تھا. کیوں کہ جب مسلمانوں کے قافلے گزرتے، ہم چشمے پر رہتے تھے، وہاں سے گزرتے تھے اکثر، میں ان سے کچھ نہ کچھ قرآن سن کر یاد کر لیتا، مجھے قرآن کی کئی صورتیں یاد تھیں. چنانچہ انہوں نے پھر مجھے اپنا امام مقرر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، آپ کا زمانہ تھا، میں امام تھا اور جماعتیں کرواتا رہا. اور اس وقت انا بن ستے سنین اور سبع سنین، میں 6 یا 7 سال کا تھا اس وقت، یہ حدیث کے لفظ، میں 6 یا 7 سال کا تھا اور اس وقت سے لے کر میں اپنی قوم کا امام چلا رہا. یہ ہمارے مولویوں کی باتیں ہیں خام خواہ کہ بچہ جو ہے جماعت نہیں کروا سکتا. باقی رہا یہ کہ پلیتی بلیتی کا معاملہ، یہ جو ہے تو آدمی جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہوگا، جو بچے جو والدین کا بچہ ہوگا جنہوں نے قرآن کروایا ہے، اب تو وہ بچہ نمازی بھی لازمی ہوگا، باقی بلیتی کا بھی اسے پکڑا ہوگا، ورنہ والدین اس کا خیال رکھتے ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. کیا تاش کھیلنے والے مولوی یا دوسرے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیا وہ جماعت کر سکتا ہے؟ ایسا گندا آدمی جو تاش کھیلے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے اور وہ مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گندے لوگوں کا کام ہے تاش کھیلنا یا اس قسم کے اور گندی کھیل، ایسے آدمی کو بالکل امام نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی بجائے اللہ صاحب نے فرمایا کہنا شرک تو نہیں ہے؟ یعنی یہ اللہ صاحب کہنے میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ باقی اللہ میاں یوں کہتے ہیں، یہ باتیں جو ہیں چونکہ ہمارے عرف میں یہ عزت کے الفاظ ہیں، ان میں ان سے شرک ثابت نہیں ہوتا، تو اس لیے ان باتوں میں کوئی خاص ایسا فرق نہیں ہے کہ اگر مثلا اللہ میاں نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یا اس کے بعد اللہ صاحب فرماتے ہیں. چونکہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ان کے ہاں ادب سے اس طرح سے صاحب وغیرہ کہنا، تو وہ اگر اللہ کے لیے بھی تو یہ ایک عزت کا تصور ہے نا، کوئی ایسی توہین کی بات نہیں اور شرک بھی اس سے لازم نہیں آتا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.